الصلاه والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاصعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. مختصر سی مجلس ہے یہ، اور ایک بات میں سوچ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ رسم نہیں معلوم کس وجہ سے ہے ہندوستان میں تقریباً بعض اکثر جگہوں پر کہ نماز جمعہ کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہاں پورے آداب کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ اور جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوئی اور ممبر پہ بیٹھ کر مختصر مجلس ہو گئی، اور لیکن الحمدللہ یہاں پر مرثیے اور سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. لیکن اس مرثیے سلام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مصائب ہو گیا ہے، میں صرف فضائل کا ایک کلمہ پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، چونکہ واقعی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنا خطبہ اور نماز اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر دیر تک بیٹھ کر مجلس بھی کرنا. خاص کر تاکید بھی ہے، یعنی دین میں اس بات کی تاکید بھی ہے کہ اگر فردی طور پر انسان کو انڈیویجول طور پر عبادت کرنا ہے تو جتنا کر سکے کرے، جتنا انسان کے پاس حوصلہ ہو، جتنا دل چاہتا ہو، جتنا بہتر ہے زیادہ سے زیادہ کر سکے کرے. لیکن اگر اجتماعی عبادت ہے تو اس میں کوشش کی جائے کہ جلدی سے جلدی تمام کیا جائے، کم سے کم وقت میں تمام کیا جائے. حتیٰ رسول اللہ تاکید کرتے تھے اپنے ان لوگوں کو جو تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے کہ آپ نماز جماعت کو مختصر پڑھائیے، جو ممکن ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ بہت دیر تک نماز جماعت پڑھ سکے. جس کے پاس زیادہ حوصلہ ہے وہ تنہا پڑھے، دیر تک پڑھے، راتوں میں پڑھے، دن میں پڑھے. اور خاص کر جمعے کے دن چونکہ خطبہ بھی ہے، پھر نماز بھی ہے، مفصل ہے، تو اس دن تو سورہ جمعہ ہی خدا کا کہتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز تمام ہو جائے تو اب زمین پر منتشر ہو جاؤ اور فضل پروردگار سے اپنا رزق تلاش کرنا شروع کرو، کوشش کرنا شروع کرو. لیکن ایک بات ابھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسیں آخر میں رکھی جاتی ہیں، چونکہ لوگ خطبے میں نہیں آ پاتے، عام طور سے خطبے میں نہیں آتے ہیں، تو ایسا انتظام یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بیچارے جو لوگ آئیں وہ بالکل محروم ہو کے نہ چلے جائیں، خطبہ تو سنتے نہیں ہیں، تو کم سے کم آخر میں مجلس ہی سے کچھ لے کر جائیں. تو اس محرومیت سے بچانے کے لیے یہ مجلسوں کا اہتمام ہے، اچھا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی رعایت لازم ہے کہ عمومی عبادت اس طرح انجام دی جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں، یعنی اس طرح ہو کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہو. کیونکہ اگر بہت زیادہ ہم وقت لیں گے تو ہر ایک تو نہیں اتنا وقت دے سکتا، ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. حتیٰ اور چیزوں میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پردہ نہ کریں کہ دوسروں لوگوں کو، بہت سارے لوگ جو پردہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پردے کے دیکھ اگر یہ پردہ کرنا ہے تو یہ تو نہیں ہو پائے گا. حجاب یعنی کیا؟ یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، چھپا کے رکھنا، جسم کے حالات کو ظاہر نہ ہونے دینا. لیکن جیسے قدیم زمانوں میں پورا خیمہ، وہ مثال دیتے ہیں جیسے بعض علاقوں میں ابھی بھی شاید افغانستان وغیرہ کے، کہ پورا خیمہ سر پر ایسے اٹھا کے ڈال لیا جاتا تھا، خیمہ مانند ایک چیز، تو اس حجاب کو دیکھ کے واقعی نا بھی انسان جو ہے حجاب سے، یعنی دیداری میں جتنا کہا گیا اتنا ہی بہت اچھا ہے، اور وہ بھی بہت، وہی بہت پیارا ہے. مثلا حجاب جتنا دین نے کہا ہے وہی بہت ہی مناسب ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اور بھی دین کے تمام مسائل نماز کے لیے اتنی جتنا دین نے کہا ہے کہ آئیں، واجب نماز ہے، کم سے کم مستحبات کو رہن دیں، کم سے کم مستحبات ادا کریں، کیونکہ جس کو مستحبات انجام دینا وہ خود جا کے انجام دیں. حتیٰ یہاں تک روایت موجود ہے کہ مستحب نمازیں مسجدوں میں نہ پڑھیں، اب چونکہ ہم لوگوں نے آ کر کیا کیا ہے کہ سب ظہر و عصر کی نماز کو ملا دیا ہے، مغرب و عشاء کی نماز کو ملا دیا ہے، اور ہمیشہ ملا ہی کے پڑھنا ہے، لہذا مجبوری ہے کہ کچھ نافلہ ہم کو مسجد میں پڑھنا ہی پڑے گی، اور کوئی صورتحال نہیں ہے، طے کر رکھا ہے کہ الگ سے پڑھنا ہی نہیں ہے، جبکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے طے کرنے کی، الگ سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ نے ایک سہولت دی ہے ہم لوگوں کو، تو سہولت سے ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ فائدہ اٹھا لیا ہے، اگر اتنا نہ اٹھاتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، سہولت تھی، یعنی امت کی سہولت کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، کہا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا کہ بعض وقت کبھی کبھی ملا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں شاید دو چار مرتبہ ملا کر نماز پڑھی، یعنی سہولت ایک دی امت کو کہ ملا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اب بیچارے اہل سنت نے سہولت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھانا چاہا، یہ ان کی اپنی مشکل ہے، رسول اللہ نے سہولت دی پھر بھی فائدہ نہیں اٹھایا، ہم تھوڑا زیادہ ہوشیار نکلے، جتنی سہولت دی تو اس سے زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا، تو یہ ابھی البتہ اہل سنت بھی بات کر رہے ہیں، ترکی میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ نماز ساتھ میں ملا کر پڑھی جائے، جو رسول اللہ نے بھی پڑھی تھی، لیکن ابھی ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ اب چونکہ ساتھ ہی میں نماز ملا کے پڑھ رہے ہیں، حتیٰ ماہ رمضان ہو تب بھی ساتھ ہی ملا کے پڑھتے ہیں، لوگ پاس وقت ہو تب بھی پڑھتے ہیں، بعد میں مجلس کرنا ہو تب بھی ملا کے پڑھتے ہیں، بھائی بعد میں مجلس کرنا ہے تو بیچ میں مجلس پڑھ لیں، بعد میں الگ نماز پڑھیں تاکہ وہ فضیلت کے وقت پہ نماز پڑھی جائے، جو شیعہ مذہب میں بھی عصر کی فضیلت کا وقت الگ ہے، عشاء کی فضیلت کا شروع ہو جاتا ہے وقت مغرب کے فوراً بعد، لیکن فضیلت کا وقت الگ ہے، وہی ہے کہ جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، وہی ہے جو آئمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مجبوری بن چکی ہے کہ بعض مستحب نمازیں ہم کو مسجد ہی میں پڑھنا ہے، لیکن روایتوں میں یہ ہے، ایک سے زیادہ روایتیں اس بات کے لیے ہیں کہ مستحب نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھو، واجب نمازوں کو آ کر مسجد میں پڑھو، چونکہ مستحب کا تعلق تمہارا اور تمہارے پروردگار سے ہے، جتنا جس کی محبت ہو، جتنا دل چاہے، جتنا آمادگی ہو، امیر المومنین کے قول مطابق دل اقبال کی حالت میں ہے تو پڑھتے چلے جاؤ، دل ادبار کی حالت میں، دل نہیں چاہ رہا زبردستی اس پہ فورس نہ ڈالو کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کبھی پوری زندگی میں نمازیں سب چھوٹی نہیں تو کیسے چھوٹ جائے نا، چھوٹنی ہے تو چھوٹنے تھے، آپ کوئی نبی تھوڑی نہیں کہ آپ کے پاس نماز شب واجب کی گئی ہے، ایک وقت دل چاہ رہا ہے اٹھ کے پوری پڑھ ڈالیں، ایک وقت دل چاہ رہا ہے کہ پوری نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو چار رکعت پڑھ لیں، تین رکعت پڑھ لیں، ایک وقت نہیں عام آدمی بری طرح تھکے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، واقع نہیں پڑھ سکتے، تو جرمائی آپ نے، تو یہ حالت بتائی گئی ہے کہ اصل میں مستحبات ہیں، یعنی انسان کی آمادگی جتنی زیادہ اتنی زیادہ انسان انجام دے، تو یہ پورے دین کا مسئلہ ہے کہ دین کو اتنا سخت بنا کر پیش نہ کیا جائے کہ بہت سارے لوگ دیندار بننا چاہیں تو نہ بن سکیں، یہ دین بہت سخت ہے، جبکہ رسول اللہ نے اور قرآن نے بھی جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نہیں، دین آسان ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں عسر نہیں ہے، اس میں یسر ہے، یعنی آسانیاں ہیں، بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں، اب سفر میں ہو تو نماز کو کم کر دو، سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، یہ سب سہولتیں کیوں دی گئی ہیں، اس لیے دی گئی کہ انسان کو دین مشکل نہ بن جائے، تو اللہ نے ہر طرف سے چاہا ہے کہ دین کو مشکل نہ بننے دیا جائے، بلکہ دین کو مفید بنایا جائے، آسان بنایا جائے، ہم جب آ کے دیداری کرتے اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے، اسی لیے بہت سارے لوگ اس لیے دیندار بننا نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، معذرت کے ساتھ ہاں، اگر آپ کو یہ بات تھوڑا عجیب لگ رہی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن لازم ہے، تو میں صرف ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی آیت کے ذیل میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز جمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا علی ذکر اللہ، جب پکارا جائے تو آ جاؤ، جب ختم ہو جائے تو چلے جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن جب پکارا جائے تو وہاں پر کوتاہی نہیں ہو، سستی نہیں ہو، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے، صحیح یعنی تیز قدموں سے چلتے ہوئے، یعنی ابھی تو آئیں گے، ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا، ابھی تو پہنچتے پہنچتے پھر ایک خطبہ گزر جائے، دوسرا خطبہ ہے، نہیں، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اتنا آمادہ انسان کہ پہلے ہی سے آمادگی رکھتا ہو کہ وقت پر پہنچ جائے، تیز قدموں سے چلتا ہوا آئے کہ دیر نہ ہو جائے، تیز قدموں سے چلنے کا مطلب یہی ہے، فصعوا الى ذکر اللہ، سعی کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، تیز قدموں سے چلتے ہوئے انسان آئے، جس طرح آپ سعی کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان میں، تیز قدموں سے سعی کی جاتی ہے، سعی کے لیے بہتر ہے کہ تیز قدموں سے چل کے انسان کرے، یہاں اب یہی جملہ استعمال کیا کہ ایک صحیح تمہیں اور بھی کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، ہر جمعے کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کے لیے بلایا جائے تو تیز قدموں سے چلتے ہوئے نماز طرف آ جاؤ. کیوں؟ بس یہی ایک مطلب عرض کرنا عزیزو کہ یہ سب کچھ در حقیقت ایک پورا اللہ نے ہم جیسے انسانوں کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اپنے آپ کی تطہیر کا نظام، ہماری تطہیر کا نظام. اللہ یعنی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کو کہہ دیا تو نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنے کو کہا گیا تو مسجد میں آنا ہی ہے. نہیں، در حقیقت یہ ایک تطہیر کی ہمیں مسلسل ضرورت ہے، چونکہ روح ہماری آلودہ ہو جاتی ہے. جس زندگی کو ہمیں گزارنا ہے، ایک تو ہم میٹیریل لوگ ہیں، مادے سے بنے ہوئے ہیں، مادی لوگ ہیں. فقط روح ہمیں نہیں بنایا گیا، روح کے ساتھ اتنا بڑا جسم بھی دے دیا گیا. اگر فقط روح ہوتی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو اتنا بڑا جسم ساتھ میں لگا دیا گیا ہے کہ کبھی کبھی اس کو ہم یہی سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ میٹیریل جسم آ کر بہت سارے میٹیریل تقاضے بھی پورے کرنے پر مجبور کرتا ہے. لازم ہے، کرنا بھی چاہیے، جسم کے تقاضوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم بڑے روحانی ہیں تو کھانا نہیں کھائیں گے. نہ، جسم ہے تو کھانا کھانا پڑے گا. جسم دیا ہے اللہ نے، لگایا ہے ہمارے ساتھ، لازم قرار دیا ہے. ہم بہت روحانی لوگ ہیں تو ہم سوئیں گے نہیں، نہ، سونا پڑے گا. جسم ہے تو جسم کو آرام چاہیے، جسم کو چارج ہونا چاہیے، جسم کو دوبارہ زندگی چاہیے، جسم کو دوبارہ طاقت چاہیے. لہٰذا اس کو سونا اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے کھانا لازم ہے، اس کے لیے اور دوسری ضرورتیں لازم ہیں. لیکن جسم کے تقاضے کو پورا کرتے کرتے کبھی ہماری روح آلودہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہے میٹیریل چیز ہے، یہ جسم مادی چیز، مادی تقاضے پورا کرنا بھی لازم ہے، لیکن اس پورا کرنے کے نتیجے میں ہماری روح پر بھی کبھی کبھی غلط اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہ انسان صبح سے اٹھ کر لگا ہوا ہے کہ چار پیسہ آئے، جیسے یہ روپیہ اتنا آئے، دس روپئے، سو روپئے، ہزار روپئے، بڑھتا رہے جیب میں آتا رہے. ایک رکشہ ڈرائیور سے لے کر کے ایک جو ہے مینیجر کی حد تک، رکشہ ڈرائیور ممکن ہے دس روپئے اپنے جیب میں ڈال رہا ہو، اور مینیجر جو ہے پوری کمپنی کا پیسہ، اب بڑھ رہا ہے، اب گھٹ رہا ہے، اب بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے. یہ گھٹنا بڑھنا یہ آ کر روح کو انسان کے خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، مشکل پیدا کر دیتا ہے، یعنی واقعاً پیدا کر دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو شیئر بازار میں ہوتے ہیں، ہر وقت موبائل سامنے لیے، کتنے پیسے بڑھے، کتنے پیسے گھٹے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے، یعنی مصیبت بنا لیتے ہیں اپنے لیے. کہ عام طور سے ایسے لوگوں کو نقصان ہی ہوتا ہے، یہ بھی ہے، شیئر مارکیٹ میں رہنے والے لوگوں کا عام طور سے نقصان ہوتا ہے. یعنی صرف روح کا نقصان نہیں ہوتا، مادی بھی نقصان ہوتا ہے. عام طور سے لوگ گھوٹا گھاٹا اٹھاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے گھٹاتے اور ریٹ بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو آخر میں الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہو جائے، لیکن عام طور سے جو لوگ لگے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. ایک تاجر قوم ہے ہمارے درمیان میں، ان کا ایک بہت اچھا قول ہے، کہ اچھی بات ہے کہ اگر تمہیں پیسہ بڑھانا ہو تو زمین کا بزنس کرو، اگر پیسے کو اپنی جگہ پہ روکے رکھنا ہو تو گولڈ کا بزنس کرو، اور اگر اپنے پیسے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو شیئر مارکیٹ میں چلے جاؤ، خود بخود وہ ختم ہوتا چلے جائے. حالت یہ ہے، تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ وہ لوگ جو شیئر مارکیٹ میں آ کر شیئر خرید رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ موبائل، پہلے موبائل، ابھی تو موبائل اچھے لمسی موبائل آ گئے ہیں جو ہے، تو اس موبائل، پہلے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، ابھی موبائل سامنے لیے ہوئے، صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں پر فگر تھوڑا بڑھا، چند پیسے بڑھے، چند پیسے گھٹے، چند روپے بڑھے، چند پیسے گھٹے. یہ چند پیسے اور روپے دیکھتے دیکھتے انسان کی روح تباہ ہونے لگتی ہے عزیزو. یہ مشکل ہے، دیکھنا بھی لازم ہے، کیونکہ جسم دیا ہے، کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، لنچ لینا ہے، ڈنر لینا ہے، بچوں کی ضرورت پورا کرنا ہے، لہذا یہ کرنا بھی ضروری ہے. یا اچھے طریقے سے کریں یا برے طریقے سے کریں، حتیٰ اگر اچھے طریقے سے بھی کر رہے ہیں تب بھی یہ باتیں انسان کی روح پر اثر ڈالتی ہیں. یہ میٹیریل تقاضوں کا پورا کرنا انسان کی روح کو متاثر کرتا ہے. اس متاثر روح کو جو آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اس آلودہ روح کو مسلسل پاک ہوتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پاک کر دیا ہو گئی پاک، ماہ رمضان آیا، شب قدر میں روح کو پاک کر لیا، رو لیا، گریا کر لیا، دعا پڑھ لیا، سال بھر کے لیے پاک ہوگی. نا، مسلسل آلودگی بھی آ رہی ہے مسلسل پاکیزگی کبھی آپ نے کہا ہے کہ ہمارا لباس تو بہت اچھا ہے اس سال شب قدر میں ہم نے اس لباس کو دھلا تو اگلے سال دھلیں گے وائٹ لباس سفید کی سفید کہا گیا کہ سفید لباس زیادہ پہنا جائے بہتر ہے فطرت کے لباس ہے گندگی فوراً معلوم ہو جاتی ہے سفید لباس کی گندگی کو دیکھ کر انسان اپنی روح کی گندگی کا بھی اندازہ کر سکتا ہے جو روح بھی ایسے ہی سفید ہے وہ بھی ایسے ہی گندی ہوتی ہے جس طرح سفید لباس گندا ہوتا ہے اسی طریقے سفید روح بھی اصل روایت میں یہی تعبیر کی گئی بالکل وائٹ ہے سفید ہے تمہاری روح اس طرح خلق ہوتی ہے وہ آلودہ ہوتی ہے تو کبھی کسی نے کہا ہے اس سال عید کے دن نیا کپڑا پہنا ہے اب اگلے سال عید کے دن اس کو پھر دھلیں گے نہیں کہتا نا جیسے گندا ہوتا جیسے دھبا پڑتا ہے اگر پورا کپڑا نہیں دھلنا جا کے دھبا دھل کے آتا نہیں یہ دھبا پڑ گیا دکھائی پڑ رہا ہے جو رنگین لباس میں نہیں دکھے گا اسی لیے کہ اگر رنگین لباس زیادہ سفید لباس کی تاکید کا عام طور سے رسول اللہ اور آئمہ علیہ السلام سفید ہی لباس پہنا کرتے تھے زیادہ تر جیسے تھوڑی گندگی آتی ہے فوراً یعنی صفائی اسلام کی نگاہ میں اتنی زیادہ اہم ہے کہ حتیٰ ایسے لباس بھی کم پہنے جائے جس میں گندگی کا احساس نہ ہونے پائے تو جس طرح سے لباس مسلسل گندا ہوتا جاتا ہے اور اسے مسلسل دھلے جانے کی ضرورت ہے اس طریقے سے یہ روح اس سے کہیں زیادہ اس کے آلودہ ہونے کے خطرات ہیں اسے مسلسل پاک کرتے رہنے کی ضرورت ہے مسلسل اس پاک کرنے کا جو نظام اللہ نے بنا یہی ہے مثلا دن میں کئی مرتبہ اٹھا کے رکھا کہ آ کر کبھی صبح میں آ جاؤ سوتے سوتے یہ روح آلودہ ہو گئی جو روح کو تو سونا نہیں ہے جسم کو سونا ہے اتنا نیند میں پڑے رہنے کی وجہ سے جسم کے تقاضے پورے ہو گئے لیکن روح بیچاری اس وقت بیکار پڑی ہوئی تھی چھ گھنٹے تک روح نے کیا کیا کچھ نہیں کیا یہ نیند کے جسمانی اثر کی بنیاد پر روح جو ہے ابھی چھ گھنٹے بیکار بیٹھی رہی ہے اس نے کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوا ہے جسم چارج ہوتا رہا ہے سونے کے نتیجے میں جسم کو غذا ملتی رہی سونے کے نتیجے میں لیکن روح خالی بیٹھی ہوئی تھی کچھ نہیں کر رہی تھی ادھر ادھر بھٹک رہی تھی اٹھتے ہی آ کر نماز پڑھو چند سجدے کرو تاکہ اس نیند کی آلودگی کو روح سے نکال دیا جائے پاک کر دیا جائے لازم ہے پاک کرنا ممکن شاید یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم روح میں جو آلودگی پیدا ہوئی ہے جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں اس آلودگی سے روح کو جلا بخشی جائے روشنی دی جائے واقعاً جلا پیدا ہو جائے پھر بازار میں چلے گئے مارکیٹ میں چلے گئے کام کرنے چلے گئے پھر وہی ساری چیزیں اب کمانا ہے اب یہ کرنا ہے اب دانا اکٹھا کرنا ہے وہ لانا ہے پیسہ لانا ہے یہ سب کرتے کرتے روح آلودہ ہونے لگے پھر روکا گیا بالکل پیک وقت پہ کہا کہ نہیں ہے بہت آگے بڑھ چکے رکو اب بہت تم نے جسم کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے اب تھوڑا رکو اور رک کے چلو پھر ایک مرتبہ پاک کر کے آؤ کپڑے کو دو دن بعد جا کے دھلنا لیکن روح کو ابھی جا کے دھلو صبح دھلا تھا لیکن یہ دوپہر تک جاتے جاتے یہ آلودہ ہو چکی پھر جاؤ پھر اپنے آپ کو پاک کر کے آؤ یہ نظام الہی پاکیزگی کے سسٹم کا یہ حصہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو آلودگی آتی رہے اس تھوڑی تھوڑی آلودگی اور نجاست کو تھوڑی تھوڑی دیر پر پاک کرتے رہو پھر آگے بڑھے اور پاک کرو پھر آگے بڑھے اور پاک کرو لازم ہے پاک ہونا یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا پڑھنا نہیں ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اگر پاک نہیں کریں گے تو آلودہ ہوتے چلے جائیں گے زیادہ بڑھتے جائیں جیسے لباس کو دھلا نہ جائے تو ایسا گندا ایسا مکروہ ہوتا چلا جائے گا کہ دس دن بعد ایک سفید لباس بغیر دھلے ہوئے آپ کسی کے پاس پہن کے جائیں تو کسی کے پاس سے گزریں گے تو اسے ناگوار گزرے گا اس کی آنکھوں کو ناگوار گزرے گا اس کے شامے کو ناگوار گزرے گا اسی طرح ہم اپنی روح کو لے کے جب لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں اسے بات کرتے ہیں ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے آلودہ روح ہے بیوی کو برا لگتا ہے بچے کو برا لگتا ہے ماں باپ کو برا لگتا ہے کیونکہ روح کو اتنا خراب کر رکھا ہے نہیں دھلا ہے پاک نہیں کیا ہے باتیں عجیب ہوتی ہیں رہن سہن عجیب ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا عجیب ہوتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ اللہ کی پاکیزگی کا جو ایک نظام تھا اس نظام میں ہم نے اپنے آپ کو داخل نہیں کیا تھا پھر یہ روز مرہ کی پاکیزگی ہے پھر پورا ہفتہ گزرتے گزرتے کچھ نجاستیں پورے ہفتے کی آئی ہیں دیکھا اور بڑی پاکیزگی کی ضرورت ہے لہذا شب جمعہ رکھی گئی ہے جمعہ کا دن رکھا گیا ہے یا کہ کچھ شب جمعہ میں اسپیشل طریقے سے پاک کرو اس کو جمعہ کے دن آ کر اور بہتر طریقے سے پاک کرو یہ نہیں کہ جمعہ کے دن اب تو دو گھنٹہ دینا پڑے گا ڈیڑھ گھنٹہ دینا پڑے گا نا یہ ڈیڑھ گھنٹہ یعنی یہ کیا لمبی دھلائی چاہیے اس کو. ایک وقت کپڑے کو خالی ایسے پانی میں دھل کے چلے آؤ, ایک وقت نہیں اس کو مشین میں ڈال کے اچھی طریقے سے دھلنے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ گندا ہو گیا ہے. لہذا اب جمعہ آیا ہے, شب جمعہ آئی ہے, تو اس روح کو تھوڑا بہتر طریقے سے دھلنا ہے, تھوڑا دیر تک دھلائی کرنا ہے, ہفتے بھر کی گندگی کو نکالنا ہے, ہفتے بھر کی آلودگی جو جمع ہوئی ہے ادھر ادھر سے, جو ممکن ہے پورے ہفتے میں نہ نکلی ہو, جو روزانہ کی نمازوں سے نہ نکال پائے ہوں, تو وہ آ کر نکالیں, اس کو پاک کریں. سر روایت بھی یہی جملہ استعمال کیا, رسول اللہ کی حدیث امیر المومنین نے اس کو روایت کی ہے کہ ایسا نماز ایسے ہے کہ جیسے یہ سوچو کہ کسی کے گھر کے سامنے بہت ہی صاف و شفاف چشمہ بہ رہا ہو, دریا نہر جاری ہو, اور جیسے ہی انسان کے پیر گندا ہو, ہاتھ گندا ہو, تھکا ہوا ہو, جا کر نہر کے سامنے چہرے پہ پانی ڈالے, ہاتھ پہ پانی ڈالے, تو تازگی کے احساس ہونے لگے. تو جو انسان نہا لے جا کر, گرمی ہے جا کر تھوڑی دیر نہر میں جائے پھر باہر نکل آئے, جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں گرم سوئمنگ پول مثلاً ہو, جیسے ہی انہوں نے پسینے کے احساس کیا, تھوڑا بو کا احساس ہوا, گئے سوئمنگ پول میں کود گئے, فوراً نکل رہا ہے. جن کے لیے حمام وغیرہ ان کو تھوڑا مشکل ہوتی ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہ بہت اچھی خوبصورت مثال ہے. پھر وہاں پر مثال دی کہ وہ جسم جس کو روزانہ روزانہ پانچ مرتبہ جا کر پاک کیا جائے, نہ اس میں کوئی بدبو کہیں نظر آ رہی ہوگی, نہ کوئی گندگی نظر آ رہی ہوگی. یہ نماز بھی روح کے لیے ایسی جس کو بار بار نماز آ کر روح کو اتنا پاک کرتی رہے کہ کوئی گندگی باقی نہ رہ جائے. لیکن چونکہ شیطان کے کام بڑے نرالے ہیں اور شیطان بڑا ہوشیار ہے, لہذا کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے کہا شب جمعہ ہے, نماز جمعہ ہے, روزے جمعہ ہے, خطبہ جمعہ ہے, تاکہ یہ سب سن کر, یہ سب عمل انجام دے کر ہفتے بھر کی کچھ غلاظتوں کو باہر نکال دو. ختم. اس کو خطابت نہیں سمجھیے گا کہ خطیب تو کچھ پڑھنا ہے پڑھ کے چلا جائے گا, نہیں, یہ خطیبات خطابت نہیں, مجھے خطابت کرنا بھی ایسے کچھ خاص نہیں آتی. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے, واقعا زندگی کا مسئلہ ہے, کس آلودہ روح کو وقت وقت پہ. پھر کہا کہ مہینے بھر میں پہلی شب جمعہ کو, بعض دنوں کو, بعض راتوں کو خاص قرار دیا کہ اگر روزہ رکھ سکو تو روزہ بھی رکھ لے انسان, جو اس کو اور پاکیزگی کی ضرورت ہے. مہینے میں کچھ دنوں کو زیادہ اہمیت دی گئی کہ آئے پہلی مہینے کے شروع کے جو ایام, اس میں سے ایک آدھ دن روزہ اگر رکھ سکتا ہے, آخر کے ایام ایک آدھ دن روزہ رکھ سکتا, کیوں؟ اس لیے یہ بیچاری روح کو پاکیزہ ہونا ہے, یہ روح تھک گئی ہے, یہ روح پریشان ہو گئی ہے, اس روح کو مشکلات ہیں, اس روح کو مرض ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. پھر سال بھر میں ماہ رمضان لا کے رکھا گیا, گا کے باقاعدہ طور پر سال بھر کی ساری آلودگی کو ایک مرتبہ باہر نکال دیا. یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ سب اللہ کے نظام کا ایک پورا ایک حصہ ہے. عزیزو, ہم اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ایک الگ چیز ہے, نماز ایک الگ چیز ہے, جمعہ ایک الگ چیز ہے, یہ وہ الگ چیز, نہ الگ نہیں ہے. اللہ کے پاکیزگی اور تطہیر کے نظام کا ایک کامل حصہ اللہ نے اس طرح پیش کیا, سسٹم میں پیکج پورا ہے. پھر کچھ آلودگیاں ایسی ہیں کہ پوری زندگی کے لیے ممکن ہے, تو ایک مرتبہ کم سے کم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرو اور کوشش کرو کہ اتنا پیسہ بھی کماؤ کہ کم سے کم ایک مرتبہ جا کر حج کرو, تاکہ اس طرح سے پاک کر دیا جائے کہ جیسے ماں کے شکم سے بچہ متولد ہوا ہے. نظام پاکیزگی کا حصہ ہے یہ, روزانہ کی پاکیزگی, ہفتے کی پاکیزگی, مہینے کی پاکیزگی, سال کی پاکیزگی, پھر پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج واجب ہو انسان کے اوپر. انسان بھی واجب نہیں, پیسہ کمانا اتنا واجب نہیں, لیکن کوشش کرے کہ اتنا کم سے کم کمائے کہ تب بڑھاپے میں نہیں جوانی میں جائے حج کرنے کے لیے, تاکہ اس حج کا اثر بعد میں دیر تک باقی رہے. بڑھاپے میں جب گیا حج کرنے کے لیے تبھی اثر آیا تھا, پھر مر گئے, مر جائے گا, اثر ختم ہو گیا. کون عقل مند انسان ہے اس کو ایک بڑی چیز, مثلا کسی سے کہا جائے کہ تمہیں ایک بہت بڑی پراپرٹی دینے والے ہیں, ابھی 18 سال کے جوان ہو ابھی لوگے, یا جب 70 سال کے ہو جاؤ گے تب لوگے؟ ہم ایک آپ کو 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی دے جا رہی ہے, اب کب چاہیے آپ کو, ابھی دے دی جائے یا 70 سال کی عمر میں دی جائے؟ ابھی چاہیے نا, ابھی چاہیے نا, ایسی چاہیے. یہی ہے حج, یعنی کیا, یعنی حج ایک پاکیزگی کا بہت عظیم سسٹم کا بہت بڑا حصہ, کیونکہ یہ ساری پراپرٹی جتنی ملی ہے جسم کو دینے کے لیے ملی ہے. حج یعنی روح کو عطا کرنے کا ایک بہت بڑا نظام کا حصہ. یہ کہ آپ تمہیں دیا جا رہا ہے, کب چاہیے, ہندوستان اور پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جب 80 سال کے ہو جائیں گے اس وقت ہمیں چاہیے. انڈیا پاکستان کے لوگ البتہ کہتے ہیں, اور جگہوں پہ نہیں کہتے. ابھی ایران میں اگر آپ کو حج کرنا ہو تو اس سال آپ پیسہ جمع کریں گے, 13-14 سال بعد نوبت آئے گی. اتنے لوگ نوبت میں لگے ہوئے ہیں. میرا ایک پڑوسی بیچارے پریشان ہے کہ میرے اوپر کتنے سال تھے جو واجب ہو گیا. ایک مرتبہ نوبت آئی تھی, ہم نے غلطی سے اپنے والد کا حج کر دیا تھا, اب میرے اوپر حج واجب ہو چکا ہے. 4 سال سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام نکالو ہندوستان سے اگر میں جا سکوں حج کرنے کے لیے. یہ نہیں ہندوستان میں جب جس سال انسان ارادہ کر چلا جائے. ابھی بہت سارے ملکوں میں, سعودی عرب میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگ حج نہیں کر سکتے, عرب کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. آپ جب چاہیں حج کرنے جا سکتے. کیوں؟ اس لیے حج کرنے والے کم ہیں, کیونکہ ان کو 10 کروڑ کی پراپرٹی دی جا رہی لیکن ابھی نہیں چاہیے, ابھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تب چاہیے. مثال دے رہا ہوں, یہ حالت ہماری. ملیشیا انڈونیشیا میں اگر جوانوں کی شادی ہونی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر حج کیا ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہو گیا شادی, ہاں زیادہ چانسز ہیں. جیسے یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ سروس لگی ہے کہ نہیں, نوکری لگی ہے کہ نہیں, وہاں پہ ایک چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ تم جوان ہو حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر حج کیا ہے تو ہاں شادی کے چانسز زیادہ ہیں, ایک پلس پوائنٹ تمہارے پاس ہے. یہ لازم ہے عزیزو. بس ہماری گفتگو یہیں پہ تمام کی. اس کو ایک نظام کا حصہ سمجھیں, اس کو فرشتے کے ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہ اب نماز پڑھنی ہے ورنہ مار پڑے گی, اس لیے نہیں نماز پڑھنے آئے کہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے جیسا ڈرایا جاتا ہے, زنجیروں میں باندھے جائیں گے اور جہنموں سے گزارے جائیں گے, اور کیا ہوگا کیا. اس لیے نہیں, اس لیے کہ ہم لوگ جسم لے کر آئے ہیں, جسمانی تقاضے پورا کرنے ہیں. یہ تقاضے پورا کرتے کرتے روح, الہی روح آلودہ ہو جاتی, اس کو پاک ہونے کی ضرورت. نظر پاک ہونے کے لیے آ گئے. کربلا بھی عزیزو پاکیزگی کا ایک سمندر ہے. یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے تاکہ اس پورے نظام پاکیزگی میں عزاداری کے ذریعے سے انسانوں کو پاک کیا جائے. یہ اور بات, ہم نے عزاداری کو کیسا بنا دیا ہے اور کتنا ہم کو پاک کرتی ہے, لیکن اگر واقعاً صحیح عزاداری ہمارے درمیان میں ہو تو سال بھر میں ایک بہت بڑی پاکیزگی جو ہمیں عطا ہو سکتی ہے وہ عزاداری کے ذریعے سے, حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے. کربلا پاک کرنے کے لیے. کربلا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہم جیسے آلودہ لوگ اگر چلے جائیں تو اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں. فقط لازم ہے کہ اس سے متصل ہونا سیکھ لیں. جب بہت بڑے گندے نالے ندیوں میں جاتے ہیں تو ندیوں کو بھی گندا کر دیں گے. یہ گندی ندیاں سمندروں میں جاتی ہیں, سمندر کو نجس نہیں کر پاتی. سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس کو کوئی نجس نہیں کر پاتا. سمندر میں یہ گندے نالے جاتے ہیں, سمندر تھپڑے دے دے کر ان کو پاک کر دیتا ہے, سب کو پاک کر دیتا ہے, ساری گندگی کو پاک کر دیتا ہے. جو سمندر کا کام ہی ہے کہ اتنی بڑی, اتنی عظمت ہے اس کی پاکیزگی میں کہ ہم جیسی گندگی نالے جا کر اس سے مل جائیں تو سارے نالے پاک ہو جایا کرتے ہیں. کربلا بھی پاکیزگی کا ایک ایسا سمندر ہے کہ ہم جیسے اگر گندے لوگ بھی جا کر اس سے صحیح طرح سے متصل ہو جائیں تو کربلا ہمیں پاک کر دے گی. کربلا میں پاک کرنے کی بہت صلاحیت ہے. کربلا میں پاک کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ ہر جیسے یزیدی لشکر کے سپہ سالار کو کربلا نے آ کر اس طرح سے پاک کر دیا کہ علیہ الصلاۃ والسلام ہو گیا, صلوات و سلام ہے. پاک کر دیا کربلا نے, حسین ابن علی کے ساتھ آنے نے پاک کر دیا. کربلا منانا, کربلا کی عزاداری کرنا, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ آنا سیکھ لیں ہم لوگ. جس طرح ہر آ گیا تھا, جس طرح زہیر قین آ گئے تھے, جس طرح وہب کلوی آ گئے تھے, جس طرح عمر سعد کے لشکر کے 32-33 دوسرے لوگ آ گئے تھے, جس طرح اتنے سارے لوگ عمر سعد کے لشکر کے آ کر حسین ابن علی کے پاس پاک ہو گئے, اسی طرح عزاداری میں یہ صلاحیت ہے کہ جتنا کربلا سے متصل ہوتے چلے جائیں اتنا پاک ہوتے چلے جائیں. آنسو پاک کرتا چلا جائے, رونا پاک کرتا چلا جائے, ذکر کرنا پاک کرتا چلا جائے, عبادت بنتی چلی جائے. کربلا پاکیزگی کے نظام کا ایک عظیم حصہ ہے. بس یہ نظام آپ کے سامنے ہے, انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ اس نظام سے ہمیشہ متصل رہیں اور اس نظام سے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک کرتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما. خوب اس اعتبار سے کہ آج آپ کے ہاں جناب زنیب سلام اللہ علیہ کے مصائب کی تاریخ بیان کی, جیسا کہ مولانا نے, البتہ دوسری جگہوں پہ یہ نہیں ہے, یہ بی بی اللہ اکبر اتنی عظیم اتنی عظمتوں کے ساتھ کربلا کے کردار کو جناب زینب نے ادا کیا ہے، اس طرح سے بی بی نے ادا کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان اگر تھوڑا سا سوچتا ہے، چونکہ ایک ایک واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں، عام طور سے سنتے ہیں مصائب میں اور مصائب میں کوئی ایک واقعہ سن لیتے ہیں، لیکن اگر پورے کردار کو عصر عاشور سے لے کر کے شام تک کے کردار کو بی بی کو ایک ساتھ سامنے لا کے رکھا جائے، وہ بازار کا خطبہ، وہ دربار کی گفتگو، وہ ابن زیاد کے دربار کے خطبہ، وہ صبر، وہ یقین، وہ اطمینان، وہ عبادتیں، وہ نماز شب، وہ شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں میں کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنا، وہ دن بھر کے تھکا دینے والے سفر کو انجام دینے کے بعد بچوں کو تسلی دینا، بیویوں کو تسلی دینا، اور خود بارگاہ خداوندی میں سب کو لے کر حاضر ہو جانا، جناب زینب خود پاکیزگی کے لیے، جناب زینب کا ذکر پاک کرنے کے لیے، پاکیزگی کا ایک سمندر ہے، پاکیزگی کا ایک دریا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم شب عاشور میں بی بی رو رہی ہیں، گریا کر رہی ہیں، بھائی کی شہادت کی خبر سن کے حتیٰ بے ہوش ہو جا رہی ہیں۔ یہ معتبر مقاتل میں ذکر ہے، امام سید سجاد علیہ السلام سے روایت، بھائی کی شہادت کی خبر سن کے بی بی بے ہوش ہو جا رہی ہیں گریا کرتے کرتے۔ فرماتی ہیں، بھیا تو مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہو، جبکہ ڈائریکٹ شہادت کی خبر نہیں دی تھی، امام حسین السلام نے شہادت کا نام نہیں، فقط چند اشعار پڑھے تھے شب عاشور میں کہ یا دہر اف لکا من خلیلی کم لکا من اشراق والاصیلی، اے زمانے واہ ہو تجھ پر کی تو کتنے لوگوں کو نگلتا چلا جا رہا ہے، کبھی صبح میں، کبھی شام میں۔ پھر قانے بھی نہیں ہیں، ولا یقنا بالبدیلی، یہ دوسرا اشعار تھا جو بھی ذہن میں نہیں، انم العمر الی الجلیل کل حی سالک سبیلی، لیکن سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کو بہرحال مر جانا ہے۔ امام سیر سجاد بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا خیمے میں آئے مقتل کا معائنہ کر کے، اور آ کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یہ اشعار میں نے بھی سنے، اور میرے بابا نے کئی مرتبہ، دو یا تین مرتبہ یہ اشعار پڑھے، تین مرتبہ یہ اشعار پڑھے، تین شعر بار بار امام حسین السلام نے پڑھا۔ جب میں نے اپنے بابا کی زبان سے یہ اشعار سنے تو میرا دل رودھنے لگا، گلا رودھنے لگا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ مجھے رونا آ رہا تھا یہ آواز سن کر، بابا کی زبان سے یہ اشعار سن کے مجھے رونا آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میری پھوپھی میرے قریب بیٹھی تھی۔ لیکن جب جناب زینب نے یہ اشعار سنے تو بی بی امام کے خیمے میں گئیں، یعنی سید سجاد کے خیمے کو چھوڑا، جو دونوں خیمے ملے ہوئے تھے، امام کے خیمے سے نکلیں، امام سید سجاد کے اور امام حسین السلام کے خیمے میں گئیں، اور جا کہتی ہیں، بھیا تم مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہو، بھیا کیسے اشعار پڑھ رہے ہو؟ اور امام حسین السلام نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی تو جناب زینب سمجھ گئیں۔ پھر فرماتی، اے میرے بھیا، میرا بابا نہ رہا، میری ماں نہ رہی، میرا بھیا حسن نہ رہا، لیکن تم تھے تو میں سمجھتی تھی کہ میری ماں بھی ہے، میرا بابا بھی ہے، میرا بھیا بھی ہے۔ بہت دن سے ہو گئے جدائی، 50 سال پہلے ماں سے جدا ہوئی تھی جناب زینب، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے بابا سے جدا ہو چکی تھی جناب زینب، 10 سال پہلے امام حسن علیہ السلام سے جدا ہو چکی تھی، لیکن چونکہ حسین ابن علی موجود تھے، لہذا جناب زینب جب حسین ابن علی پر نگاہ کرتی تھی تو یہ سوچ کے، یہی میرا باپ بھی ہے، بابا ہے، اے میرے بھیا تم تھے تو میں سمجھتی تھی میرا بابا بھی ہے، میری ماں بھی ہے میرے، لیکن آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں اپنی ماں سے جدا ہو رہی ہوں، 50 سال پہلے جدا ہوئی تھی، لیکن آج بھیا، آج یہ جملے سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ آج میری ماں مجھ سے چھن رہی ہے، آج میں اپنے بابا سے جدا ہو رہی ہوں، آج میں اپنے بھیا سے جدا ہو رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر بی بی رونے لگی، گریا کرنے لگی۔ وہاں پر امام نے کہا، لو تورک القنا لناما، یہ بھی ایک اشارہ تھا، کنایا تھا، بہت واضح طور پر ایک کنائے میں کہا کہ اگر پرندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ آشیانے میں جا کر سو جائے گا، یعنی امام نے یہ اشارے میں بتایا کہ اب مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اے میری بہن اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، مجھے چھوڑا نہیں جائے گا، یہ جملہ سننا تھا کہ امام سید سجاد بیان فرماتے ہیں کہ جناب زینب نے اتنی فریادیں بلند کی، سر و سینے کو پیٹا، اتنا گریا کیا، اتنا بی بی روئی کہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑی بی بی. اللہ اکبر. یہ شب عاشور کی زینب تھی، یہ شب عاشور کی زینب تھی کہ بھائی کی شہادت کی خبر سن کر بی بی غش کھا کر زمین پہ گر پڑی. لیکن روز عاشور کی زینب وہ تھی کہ بھائی کی نگاہوں کے سامنے، بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلایا جا رہا ہے، لیکن جناب زینب غش نہیں کھا رہی ہیں. شام میں غریبہ میں خیمے جل رہے ہیں لیکن بی بی کو غش نہیں آ رہا ہے. لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں لیکن زینب دیکھ رہی ہے اور زینب کو غش نہیں آ رہا ہے. بیبیاں گھبرائی ہوئی ہیں، خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں لیکن بی بی کو غش نہیں آ رہا ہے. شام غریبہ کی تاریکی میں بھائی کی لاش پہ گئی، بھائی کی لاش کو دیکھا لیکن غش نہیں آیا. پھر گیارہ محرم کے اجالے میں بھی آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، بھائی کے لاش کے تمام زخموں کو دیکھا لیکن غش نہ آیا. بازار میں غش نہ آیا، کوفے میں غش نہ آیا، شام میں بی بی کو غش نہیں آیا. اس لیے غش نہیں آیا کہ عصر عاشور میں جاتے جاتے زینب کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی تھی. اب بہت ذمہ دار ہے بی بی، اور جس بی بی پر اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہوں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے کرتے ساری منزلیں طے کرتی رہی اور صبر و شکر کے سجدے ادا کرتی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق